ये बच्चियों को उठा लीजिए वहां से, उठा दो बच्चों को वहां से, उनको उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं। ये बंद है यार, चल ही नहीं रहा वो।
मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलाम, अहमद जनाबे फातिमा सुज़हरा की शान में बुलंदर
सलाम।
आए फातिमा आपसे मुज़हरा तारे ज़ैनब सक्काए हरम सक्काए सकीना गाज़ी अब्दुल फज़ल अब्बास मुकामे काबा की शान में
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وامدا ممدودا وبت النبوية والصولة الحيدرية والبسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوسار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة الرزبية والجود التقبية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلف مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إنا ربك لبالمرصاد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد
گرامی، اسلام کے سیاسی نظریے اور مسلمانوں کے رویے کے عنوان سے ہم اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ موضوع کے اس سفر کی طرف راغب ہیں جسے حاصل کلام کہتے ہیں۔ اسلام نے، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا، جو ایک ایسا مکتب فکر ہے جیسے ایک سایہ دار شجر ہوتا ہے، اس مکتب سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب اس شجر کی جڑ کی حفاظت کی جائے، تاکہ وہ جڑ تنے کو سنبھالے، شاخوں، پتوں اور حاصل ہونے والے پھل اور پھول انسان کے لیے فائدے کا باعث ہو سکے۔ اس مکتب اسلام کی جڑ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ کو بچانا اس لیے لازمی ہے کہ یہ شجر اسلام اور مکتب اسلام کی زندگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے خصوصیت سے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام لا الہ الا اللہ کے دوام، بقا اور زندگی کی علامت ہیں۔ حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین، ایک ایسا وار، ایک ایسی سازش اور ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ اگر اس میں امام حسین علیہ السلام جیسی قیمتی شخصیت اپنے جان کا نذرانہ نہ پیش کرتی جس سے عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچ گیا، تو ناممکن تھا کہ اسلام اس شکل و صورت سے باقی رہ پاتا جیسے پیغمبر اسلام کی خواہش تھی۔ اور پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ دین ایک کلیکٹو آئیڈیاز کا نام ہے، وہ کسی ایک شے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا کہ فقط روحانیت کو ریپرزینٹ کرتا ہو، فقط اسپریچویلٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہو، فقط عبادات کو ریپرزینٹ کرتا ہو، بلکہ دین، مکتب، یہ کلیکٹو ریالٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس میں انسان کی زندگی کا ہر پہلو فیض اٹھاتا ہے۔ اب جس وقت ہم اسلام کے نظریے سیاست اور مسلمانوں کے رویے کی بات کرتے ہیں، اس مکتب اسلام میں پولیٹیکل ڈائمنشن بھی موجود ہے، اس میں اکنامک ڈائمنشن بھی موجود ہے، اس میں ٹریڈ اور کامرس اور کمرشل زندگی اور اس کے اصول بھی بتائے گئے ہیں، اس میں رائٹس، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، بچوں کے حقوق، مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، نو مسلموں کے حقوق، یعنی اگر وہ اس دنیا کی باتیں ہیں تب، اور اگر اس دنیا کی باتیں ہیں تب، دونوں پہلوؤں سے یہ مکتب اور یہ شجر انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں نے اپنی کسی تقریر میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ باقی وہی چیز رہتی ہے جو فائدے مند ہے اور اس کا اثر لوگوں کو نظر آئے۔ یہ اسلام جو باقی رہ گیا، وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے بہت مدرسے کھول لیے، بہت زیادہ کتابیں لکھ لیں، یا بہت زیادہ اس پر گفتگو کر لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ لا آف نیسیسٹی، جتنی زیادہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی رہے گی اتنا اس کی اہمیت اور حیثیت بڑھتی چلی جائے گی. عزیزان گرامی، جب ہم نظریہ سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست عرف عام میں تو اسے بہت ہی گھٹیا مطلب سے ہم سمجھتے ہیں. یعنی اگر کہا جائے کہ یہ ساری ان کی سیاسی چالیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ساری ان کی دھوکے بازی کی چالیں ہیں. جب بھی ہم کسی کے لیے لفظ سیاست استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی پازیٹو کانوٹیشن میں نہیں کرتے، بلکہ اسے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی چالاکی، کوئی ترکیب، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ، کوئی ایسی چیز جس سے انہیں تو فائدہ پہنچ رہا ہو اور لوگوں کو اس سے نقصان پہنچ جائے. ہم اسے کہتے ہیں سیاست، یہ بہت سیاست چلا رہے ہیں یا یہ بہت سیاست کرتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے. سیاست کہتے ہیں گڈ مینجمنٹ. گڈ مینجمنٹ کس کی؟ لوگوں کے امور کی گڈ مینجمنٹ. اب وہ اکنامک مینجمنٹ ہو، وہ پولیٹیکل مینجمنٹ ہو، وہ ان کے سوشل مینجمنٹ ہو، وہ ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں، ریاستوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کے آپس میں تعلقات ہوں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سیاست کا حصہ ہیں. یعنی ایک ایسی مینجمنٹ جس میں ہر ایک کی ریسپیکٹیبل اسپیس کو انشور کیا جائے، اسے کہتے ہیں پالیٹکس. اور یہ پورا ایک علم ہے، ایک سائنس ہے، اسے پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، کہ جہاں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ سیاست کو، یعنی اس آرٹ سائنس کو کیسے استعمال کیا جائے کہ جس سے انسانی معاشرے کو فائدہ پہنچے. قرآن کریم نے بھی اس موضوع پر بہت زیادہ زور دیا، اس لیے کہ مینجمنٹ ہی کے لیے تو پیغمبر بھیجے گئے. گڈ گورننس، گڈ مینجمنٹ، یہ ساری باتیں پیغمبروں کی ان کے کام میں شامل تھیں اور اسی کے لیے پیغمبر بھیجے گئے. ورنہ اللہ کے پاس سجدے کروانے کے لیے، رکوع کروانے کے لیے، تسبیحاں پڑھوانے کے لیے لا تعداد فرشتے ہیں جن کی تعداد سے نہ آپ واقف ہیں نہ ہم واقف ہیں. لہذا بات یہ نہیں تھی، بات کہ کون ایسا معاشرہ اور ایسی سوسائٹی ترتیب دے جہاں وقار، عزت، شرافت اور خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا ہو سکے. قرآن کریم نے اس سیاسی تناظر میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا. ایک کو کہا حزب الشیطان، شیطان کا لشکر، اور ایک کو کہا حزب اللہ، خدا کا لشکر. سورہ مجادلہ میں ان دونوں گروہوں کی انٹروڈکشن کرائی گئی. پہلے گروہ کے لیے حزب شیطان کے لیے کہا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرین ویحادون اللہ والذین آمنوا ویحادون اللہ والذین ورسولہ وما هم بکاذبین. کہ ہم تمہیں شناخت کرائیں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، وہ گروہ جو تمہیں یاد خدا سے غافل کرنے کی ترکیبیں کرے. کون سا گروہ ہے؟ حزب شیطان. الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک هم الخاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے رہتے ہیں، حالت لڑائی میں رہتے ہیں، اور یقین رکھو یہ ہی گروہ خسارہ اٹھانے والا ہے. اللہ اور اس کے لڑائی رسول سے لڑنا فقط ہتھیار سے لڑنا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا یعنی ان کے آثار کو مٹانا، ان کی باتوں اور ان کے نظام کے خلاف کسی نظام کو انٹروڈیوس کرانا. انٹلیکچولی جو پیغمبر علیہ السلام نے نظام نافذ کرنا چاہا انٹلیکچولی اسے ڈسٹرائے کرنا. یہ ساری کیا ہے؟ یحادون اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا. اور یہ کون سا گروہ ہے؟ حزب شیطان. مسلمانوں کی تاریخ میں ہم نے کوئی ایک آدھ موقع نہیں دیکھا, بلکہ پرپیچولی ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کلمے پڑھ پڑھ کر, قرآن کی تلاوت کر کر کے اللہ کے نظام کو نقصان پہنچاتے رہے. اسی لیے جو اتنا ڈسٹارٹڈ ورژن ہے اور کئی شکلیں اسلام کی ہمیں نظر آتی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا, اپنے مفادات کو اس میں زیادہ عمل دخل کیا. استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ, اولئک حزب الشیطان, وہ لوگ جو تمہیں یاد خدا سے اور ذکر خدا سے غافل کرتے ہیں وہ حزب شیطان. الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک هم الخاسرین, یہ جنگ کرنے والے لوگ ہیں اللہ سے اس کے رسول سے, یہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. تاریخ کس کس واقعے کو دہرایا جائے اس حزب شیطان کو ملاحظہ کرنے کے لیے. لیکن خصوصاً جب ہم ماہ ایام عزام ہیں تو ایک واقعہ چھوٹا سا صرف ریفرنس کے طور پر, اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے. شہادت امام حسین علیہ السلام کے اگلے ہی سال ایک واقعہ ہوا جس تاریخ واقعہ حرہ کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ کیا واقعہ تھا؟ 61 ہجری میں نواسہ رسول قتل ہوئے. اب یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے, یہ دو چار پانچ جملے, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہتے ہی ہیں کہ یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی اقتدار کی رقابت کی وجہ سے کربلا درپیش ہوئی, اور وہ دشمنان اسلام کے جو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی, آج یہ بڑے زور شور سے. اور ایک اور چیز بڑے عجیب انداز سے کہ دو عظیم قربانیاں, یہ واٹس ایپ پر بھی بڑے زور شور سے میسج گھوم رہا ہے, جناب اسماعیل کی زبہ عظیم اور امام حسین کی شہادت عظیم. یہ اس سال کا نیا فتنہ ہے. 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا گیا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی اقتدار کی رقابت کی وجہ سے یہ قتل ہو گئے. تو 62 ہجری میں کیا ہوا؟ تو 62 ہجری میں یہ ہوا کہ مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھیج دیا گیا, کہاں؟ مدینۃ النبی. جب مدینہ میں خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دے گئے اور اس طرح پورا خاندان نبوت ختم ہو گیا, تو مدینہ کے لوگوں نے زبردست ایجیٹیشن کی اور دمشق پہنچے اور اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹر کرایا اور واپس آ کر ایک بغاوت کا ماحول پیدا ہو گیا. مسلم ابن عقبہ کو اس اپرائزنگ کو کرش کرنے کے لیے بھیج دیا گیا, 3 دن تک حلال کر دیا مدینے کی عورتوں کو, مدینے کے مردوں کے خون کو, مدینے کے بچوں کو, مسجد نبوی کو, کہ وہ جو چاہیں کر گزریں. تو قبر رسول پر گھوڑے بندھے اور اتنا ان کی غلاظت تھی جو گھٹنوں گھٹنوں تک روزہ نبی میں گھوڑوں کی غلاظت جمع ہو گئی, جس کو صاف کرنے کے لیے کئی ماہ لگ گئے. عزت اور آبرو والی خواتین کچل کر ختم کی گئیں, مرد اس قدر خون بہا کہ اہل مدینہ نے اتنی خون ریزی کبھی نہیں دیکھی تھی. اس کے اگلے سال ایک اور واقعہ ہو گیا, مکے پر حملہ ہو گیا, اور مکے پر حملہ امام حسین علیہ السلام جب حرم کی زمین چھوڑ رہے تھے تو عبداللہ ابن زبیر کو خطاب کر کے آپ نے کہا کہ ایک بالش بھی اگر زمین حرم سے باہر میں قتل کیا جاؤں تو میرے لیے قبول ہے کہ حرم کی حرمت پامال نہ ہو. عبداللہ ابن زبیر قتل کیا گیا, کعبے کو ڈھا دیا گیا, پردوں کو آگ لگا دی گئی, حرم کعبہ میں جانور گھوڑے اور اونٹ کھڑے کر کے ان کی غلاظتوں کے انبار لگا دیے گئے. اب یہ سب کچھ تاریخ نے بیان کیا, اب اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بنی امیہ اور بنی اب ہاشم کا کوئی اقتدار کی رقابت ہے, تو اس شہر مدینہ سے اور اس کعبۃ اللہ سے بنی امیہ کی کون سی رقابت تھی؟ قرآن کریم نے اس گروہ کو پہچانوایا, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان, یہ ہیں جو ذکر خدا کو مٹانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, یہی ہیں جو حزب شیطان ہیں, الذین یحاربون اللہ ورسولہ, یہ اللہ سے بھی لڑتے ہیں رسول سے بھی لڑتے ہیں, اولئک فی الاذلین, اور یہی وہ گروہ ہے جو بدترین گروہ ہے. جنگ کرنے والے اللہ سے اس کے رسول سے, تو وہاں نواسے رسول سے جنگ کر آئے اور سر کاٹ کر آئے, اگلے ہی سال قبر نبی پر جنگ کرنے پہنچ گئے, اس کے اگلے ہی سال کعبۃ اللہ پر جنگ کرنے پہنچ گئے. اب اس سے زیادہ اس حزب شیطان کی تفسیر اور کیا چاہیے؟ آپ دیکھیے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ کھڑے ہوتے امام حسین علیہ السلام, نہ جان کا نذرانہ پیش کرتے, تو حزب شیطان نے کیا کعبہ چھوڑ دینا تھا؟ چھوڑا انہوں نے کہ مسجد نبوی یا قبر نبی کو چھوڑ دیتا حزب شیطان اور قدم آگے بڑھتے نا. اب یہ چنگاری تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کے قتل سے اور خون سے لگ چکی تھی نا, وہ چنگاری نے اس کے بعد اس حزب شیطان کے پیروں کو ہلا کر رکھ دیا, ان کی سلطنتوں کو جھجھوڑ کر رکھ دیا, اور ان کو ایسے بدترین لوگوں میں تاریخ کے شمار کیا کہ جن کو عزت اور آبرو کے ساتھ کبھی پوری تاریخ میں اسپیس نہیں ملی. ظلم تو حد سے زیادہ یہ کرتے رہے لیکن عزت ان کے حصے میں کوئی نہیں آئی. اسلام الگ تھا, ظالم الگ تھے, یہی وہ دوسرا گروہ شناخت کرایا قرآن مجید نے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان بایدہم من روحی یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ایک گروہ وہ ہے جن کے قلب پر ہم نے اپنے ہاتھ سے ایمان لکھا, اولئک كتب فی قلوبهم الایمان بایدہم من روحین, ان کے روح اور قلب پر اپنے ہاتھ سے ہم نے ایمان لکھا. تو اسلام لانا اور ہے, ایمان رکھنا اور ایمان لانا, ایمان رکھنا. ایمان کیسے آتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان بایدہم من روحین, جب ہم ان کے قلب اور ان کی روح پر اپنے ہاتھ سے ایمان لکھتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, وہ جنتوں میں ان کا جانا, ہمیشہ وہاں رہنا بسنا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی, ٹھیک ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضی عنہ, اور اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. اولئک حزب اللہ, یہی تو اللہ کا لشکر ہیں. اللہ ان حزب اللہ ہے ہم المفلحون, یہ اللہ ہی کا لشکر جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے, اسی کے پاس فلاح ہے. تو کون ہے؟ جس کے قلب اور روح پر ایمان کو اس ہاتھ قدرت نے لکھا,
سبحان اللہ,
ٹھیک ہے, ہاتھ قدرت نے لکھا. چلیے ہم تاریخ کا ایک ورق پلٹیں, عمر بن عبداللہ تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں, تو آؤ کوئی جنت میں جانے کا مشتاق, ذرا کوئی شوقین آ جائے جنت میں جانے کا. ایک بار آواز بلند کی, قرآن کہتا ہے ایسے بیٹھے تھے تم جیسے سروں پر تمہارے پرندے ہیں اور تم نے جنبش کی تو پرندے سر پر سے اڑ جائیں گے. فقط ایک فرد کھڑا ہوا کہا بیٹھ جاؤ. پھر آواز دی پیغمبر نے, آپ کہا کہ کوئی ہے جو اس جانور کی آواز سے میرے کانوں کو بچائے, تاریخ کوئی ہے جو اس جانور کی آواز سے میرے کانوں کو بچائے, میں اس سے وعدہ کرتا ہوں فتح اس کے ہاتھ پر ہوگی. اللہ اکبر. اب یہ پیغمبر کی اس بات پہ یقین تو وہ کرے نا جسے ایمان, بات تو ساری ایمان کی ہے. کہیں جائیں پیغمبر کہیں جائیں, سنے جائیں گے سنے جائیں گے. قلب میں اترنا, وکتب علیہم الایمان بیدہم من روحن, ایمان جب قلب اور روح پر خاط سے ہم لکھتے ہیں نا تب یقین آتا ہے, وہ بات مختلف ہے. تو پیغمبر نے کہا دیکھو تمہیں جو جائے گا پتہ ہوگی, میں یقین دلاتا ہوں. تیسری دفعہ کہا پیغمبر نے, کوئی ہے جو مجھے اس جانور کی آواز سے میرے کانوں کو بچائے. پھر کھڑے ہو گئے کون؟ علی ابن ابی طالب.
نعرہ حیدری
یا علی,
مشکل کشا بادشاہ تے رکھا سلام کروڑاں درود سلام.
میرا مقصد اس تاریخ کو دہرانا نہیں ہے, فقط اسے ایک حزب اللہ کے جملے کی کلیریفیکیشن دینا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان بیدہم من روحہم, کہ ہم جب قلب پر کسی کے ہاتھ سے اس کے روح پر ایمان لکھ دیتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ اولئک حزب اللہ, وہ اللہ کا لشکر ہوتے ہیں. تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کوئی نہیں کھڑا ہوا. اچھا جاؤ علی تمہیں اجازت دی. اور پھر جب نکلے پیغمبر کے کیمپ سے تو پیغمبر پکارے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایمان نہیں کل ایمان, کل ایمان جس کے قلب اور روح پر ہم اپنے ہاتھ سے ایمان لکھیں. میرا مقصد خندق پڑھنا نہیں تھا, اس سورہ مجادلہ کی آیت کو سمجھانا تھا. جن کے قلب اور روح پر ہم نے اپنے ہاتھ سے ایمان لکھا, جنتیں ان کی ہیں, کامیابیاں ان کی ہیں, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ہم ان سے راضی ہیں, وہ ہم سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کا لشکر. اولئک حزب اللہ ہے ہم المفلحون, یقین رکھو خدا کا لشکر ہی فلاح پانے والا کامیاب ہے. اب علی کا لشکر حزب اللہ, علی کا لشکر حزب اللہ. اب حزب اللہ کے مقابلے پر تاریخ میں جو آیا اس پر پہلی آیت سورہ مجادلہ کی پہلی آیت. دوسری آیت میں حزب اللہ, علی کا لشکر حزب اللہ. اللہ اکبر. یہ کیا ہیں؟ سیاست کے ٹرینڈز جسے قرآن مجید نے بتایا. اب اس سیاست کے گروہوں کے ساتھ ساتھ سیاست کے ٹرینڈز بھی بتائے گئے, اور سیاست کے ٹرینڈز بتاتے وقت انبیاء اور مختلف واقعات کو ریفرنس بنایا قرآن مجید نے. بڑی بلیغ کتاب ہے اللہ اکبر, کیا کمال کا حسن ہے اس کلام میں. بڑی سی بات چھوٹے سے لفظوں میں بڑا سا فینومینا, ایک ایسی آسان ترکیب سے. خدا کا کلام ہے تو مذاق تو ہے نہیں. جب نیگیٹو ٹرینڈز ہو سیاست کے بتایا, تو جناب بلقیس کے ایک جملے کو نقل کیا قرآن سورہ نمل, سلمان نے تخت بلقیس آپ شکست کھا گئی تھی. تو بلقیس کہہ رہی ہیں قالت الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة كذلك يفعلون. کمال کا یہ جملہ ہے اور کمال کا یہ پالیٹکس کا نیگیٹو ٹرینڈ ہے جسے قرآن نے ایکسپلین کیا. کیا کہا بلقیس نے؟ قالت ملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, جب لوگ فتح مند ہو کر شہروں میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ قوموں کو زیر کر لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شہروں کی آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ, اور وہ وہاں کے عزت دار لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. یہ جملہ کس کا ہے؟ بلقیس کا. اس کے آگے فقط دو لفظ انڈوس کرتے ہیں, کذالک یفعلون, ہاں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ یعنی یہ جملہ رکھا, دہرایا بلقیس کا, اور آگے کیا کہا؟ انڈوسمنٹ, کذالک یفعلون, ہاں ایسا ہوتا ہے. یہ کون سا ٹرینڈ ہے؟ نیگیٹو ٹرینڈ ہے. تو آپ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کیا ایسا نہیں ہوا. ایک حزب الشیطان تھا, اس نے بھی یہ کیا. جو حزب اللہ تھا اس کا ٹرینڈ مختلف تھا. حزب الشیطان کا ٹرینڈ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے, مدینہ میں جو واقعہ ہوا اور مکے میں جو واقعہ ہوا, یہ تو فقط ایک بات ہے نا. اور بھی بہت سارے ٹرینڈز ہیں. ہم تاریخ کے ان پردوں کو اٹھانے کی اس وقت زحمت میں کیوں مبتلا ہوں؟ جہاں جہاں سرزمین خراسان و ایران فتح ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں, اور حاکم وقت نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا کہ عربوں کو غلام بنانے کی کیا ضرورت ہے جب ان کے پاس ایران کی زمین کے بے حساب غلام موجود ہیں, تاریخ میں موجود. جب عرب وہاں پہنچے تھے نا, انہیں گنتی نہیں آتی تھی, 20 سے 25 سے آگے گن نہیں سکتے تھے, 20 بھی مشکل سے گن پاتے تھے, اور وہاں کے جواہرات اور دولت دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے. تو یہ تاریخ کا ایک بدترین بات ہے. جب بیزنٹینینز کے ساتھ مقابلہ ہوا تو لائبریریوں کی لائبریریاں جلا دی گئیں, اور لائبریریوں میں پڑے ہوئے رولز جب جلائے گئے تو کس طرح جلائے گئے؟ کہا یہ حمام خانوں کو بانٹ دو. 6 مہینے تک حمام خانوں میں پانی ان لٹریچر, اس علم, سائنس, ٹیکنالوجی کے رولز سے گرم ہوتا رہا. تو غلط تو نہیں کہا تھا نا بلقیس نے؟ غلط تو نہیں کہا تھا بلقیس نے. چاہے ایران کی بیٹیاں لائی گئیں یزجرد کی کورٹ میں تھی, اس کو جانے ہوئے امیر نے کہا صاحبان عزت و شرف کو صاحبان عزت و شرف کا درجہ ملنا چاہیے. آپ نے دونوں بیٹیاں اپنے گھر میں لی, بادشاہوں کی بیٹیاں بادشاہوں کے گھر میں آ گئیں. ایگری کیا خلیفہ وقت نے, جناب عمر کی یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے فوراً جناب علی مرتضیٰ سے کہا کہ ابن ابی طالب بادشاہوں کی بیٹیاں بادشاہوں کے گھر میں اچھی لگتی ہیں, آپ یہ بچیاں اپنے بیٹوں کے لیے. تو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام, اور ایک کی آپ نے محمد بن ابو بکر کے ساتھ ان کو, ان بچیوں کو قبول کیا. تو یہ تاریخ میں ہوا اور ہوتا رہے گا, ہوتا رہا. تو بلقیس نے کہا کہ جب فاتح داخل ہوتے ہیں نا تو وہ بستیوں کو ویران کرتے ہیں. ایک اور فاتح داخل ہوا جب اس نے مکہ فتح کیا, جب مکے سے نکلنے کا منظر دیکھو, رات کی تاریخی تھی, چاروں طرف سے قاتلوں نے گھیرا ہوا تھا, بھائی سے کہا تو میرے بستر پر سو جا اور چادر اوڑھ لے. ساری رات بھائی تلواروں کے سائے میں سوتا رہا کہ پیغمبر کی جان بچ جائے اور آپ اس نرغہ یادا سے باہر نکل جائیں. یہ نکلنے کا منظر تھا. اور پھر وہ نکلنے کا منظر تو پیغمبر کے رات کی تاریکی تھی. تیسرے دن جا کر ملاقات کی غار سور میں جناب امیر نے. یہ ضرور میں یہ بات بتاتی چلوں. پھر آپ نے وہ سارے لوگوں کی رکھی ہوئی امانتیں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. پیغمبر نے نہیں بتایا تھا کس کی کون سی، پر ڈسٹریبیوٹ کر دینا، کر دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو زیادہ دیا تھا، یہ کم مجھے مل رہا ہے، یا میں نے تو ہرے رنگ کا تھیلا دیا تھا، یہ علی آپ لال رنگ کا تھیلا مجھے واپس کر رہے ہیں. کہا کسی نے؟ پھر جب آپ وہ قافلہ لے کر مدینے کی طرف چلے تو پیغمبر نے 9 روز تک قبا کی مسجد میں قیام کیا. نہیں گئے آپ، مدینے میں داخل نہیں ہوئے پیغمبر. 9 روز تک قبا کی مسجد میں آپ نے قیام کیا، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب اس قافلے کو لے کر آپ سے ملے نہیں. وہ پیغمبر جو علی کے بغیر ہجرت کا سفر نہیں کرنا چاہتا. ہجرت کیا ہے؟ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کی پالیٹکس میں، بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہاں سے اسلام اپنی کمر لے کر ایسا کھڑا ہوا کہ پھر وہ فاتح اسلام بنا، ایسا ٹرننگ پوائنٹ. وہاں پر بھی آپ نے علی کے بغیر داخل ہونا پسند نہیں کیا. ارے جناب علی مرتضیٰ جب نکلے مکے سے تو آپ تو دن کی روشنی میں نکلے تھے، آپ دن کی روشنی میں نکلے اور سارا قافلہ لے کر نکلے. آپ کی والدہ تھیں رسول کی جناب صفیہ بنت عبد المطلب، اور وہ سارا خاندان کی خواتین تھیں، اور جناب فاطمہ تا زہرا تھی، بنی ہاشم کی کافی ساری بیویاں وغیرہ آپ ان کے قافلے میں لے گئی تھیں. تو کفار مکہ نے علی کے راستے میں حائل ہوئے، روکنے کی کوشش کی. پہلی بار حفاظت اسلام کے لیے تلوار اس وقت نکالی جناب امیر نے جب آپ قافلہ لے کر مدینے کی طرف جا رہے تھے. اور پھر آپ کے امام نے مکے سے مدینے کا کم از کم 400 میل کا سفر پیدل، کھلی تلوار ہاتھ میں اور قافلہ ساتھ، اور پیدل جناب امیر نے وہ سفر طے کیا تاکہ کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے اور اتنی دیر بھی نہ لگے کہ آپ کو سواری کو دائیں اور بائیں کرنا پڑے، پیدل. اور جب رسول کو پتا چلا کہ علی آ رہے ہیں، استقبال کے لیے پیغمبر باہر آئے، اور آپ نے حالت یہ دیکھی کہ پیر زخموں سے پیدل چلنے سے چور چور تھے. آگے بڑھ کر آغوش میں لیا اپنے بھائی کو پیغمبر نے. اس کے بعد اپنا لواب دہن نکالتے جاتے تھے، علی کے پیروں پر لگاتے جاتے تھے. پھر مولا ارشاد فرماتے پھر میرے پیروں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. ایسا حکیم ہو پیغمبر جیسا، پھر میرے پیروں میں کبھی تکلیف
نہیں.
ہو گئی پھر آپ مکے میں مدینے میں داخل ہوئے. بھائی کے بغیر تو آپ مدینے میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے. اور آپ کہتے ہیں کہ یعنی ہجرت مدینے میں پہلا پیر نہیں رکھا تھا بھائی کے بغیر، آپ کہہ رہے مدینہ چھوڑ کر گئے تو انہوں نے کہا جس کو چاہو بنا لینا. خیر یہ ایک ڈفرنٹ ڈبیٹ ہے، اس ڈبیٹ پر بھی کبھی بات کریں گے. اچھا دوسری بات جو انہوں نے کی کہ وہ عزت دار لوگوں کی عزتوں کا پامال کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں بے شک. اچھا اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کیا؟ کہا کذالکہ یفعلون، ہاں وہ ایسا کرتے ہیں. انڈوس کیا جناب بلقیس کے اس سٹیٹمنٹ کو قرآن مجید. اور جب وہ فاتح مکے میں داخل ہوا تو اللہ اکبر، جناب رسول خدا نے ممانعت کر رکھی تھی کوئی تلوار نہیں نکلے گی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. جو حرم میں چلا جائے اس کی جان محفوظ ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کی جان محفوظ ہے. جب ابو سفیان کے گھر میں، جناب عباس کی سفارش تھی آپ کو چچا کی، کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کی جان محفوظ ہے. ایک طرف سے خالد بن ولید نے کچھ افراد کو قتل کر دیا، اور آپ کو پتا ہے حرم کی زمین میں خدا کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر پیغمبر نے اس عمل خالد بن ولید سے براءت کا اظہار کیا. تو میرا اس سے کوئی واسطہ، ایک فاتح ایسا بھی تھا. یہ کون سے فاتح ہیں؟ اسلام، جن کے قلب اور روح پر اللہ نے اپنے ہاتھ سے. دوسرا ٹرینڈ, یعنی پہلا ٹرینڈ کیا ہے نیگیٹو پالیٹکس کا, لوگوں کو ذلیل کرنا اور بستیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کرنا. دوسرا ٹرینڈ نیگیٹو پالیٹکس کا قرآن مجید نے بیان کیا سورہ کہف, اور واقعہ ہے موسیٰ اور خضر کے درمیان جب خضر نے یہ کشتی میں سوراخ کر دیا تھا. ارشاد ہوا واما سفینہ تو فکانت للمساکینہ یعملون فی البحر فارادت امعبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینت غصبا. خضر نے سوراخ کر دیا, بے چین ہو گئے موسیٰ, کیوں سوراخ کر دیا, اچھی خاصی کشتی تھی, کہا خاموش رہو. جب الگ ہونے لگے تو راز بتا دیا, کہا اے موسیٰ اس لیے اچھی کشتی میں سوراخ کیا تھا, کیا ہے کشتی, فاما سفینہ تو فکانت مساکینہ یعملون فی البحر, مسکینوں کا مال تھی وہ کشتی جس میں وہ دریا سے جا کر کشتیاں پکڑ کر اپنا پیٹ پالا کرتے تھے. ہم نے اس میں عیب پیدا کیا, کیوں, وہ کانا براہم الملک یا خزو کل سفینتن غصبن, وہ سارے لوگوں کی کشتیاں پکڑ کر غصب کر رہا تھا. ہم نے سوچا یتیموں کی کشتی نہ ہاتھ سے نکل جائے, وہ بھوکے مر جاتے نا, بھوکے مر جاتے. یعنی نیگیٹو ٹرینڈ پالیٹکس کا یہ ہے کہ طاقت کے زور پر لوگوں کی اکنامک ریسورسز پر قبضہ کر لیا جائے, یہ نیگیٹو ٹرینڈ ہے سیاست کا. تو کیا مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا, اور کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ بھائی ہم نے سڑکیں منائی, کس نے منائی؟ آپ نے, آپ کے بیٹوں نے, ان کے سامنے دو چار فرنٹ مینوں نے. ہم نے پل بنائے, کس نے بنایا؟ آپ نے, آپ کے فرنٹ مینوں نے, جیبیں آپ کی. موٹر وے کس نے بنائی؟ بس کی ہم موٹر وے بناتے ہم خود اتنے امیر ہو گئے کہ اب ہم دنیا کے چند افراد میں سے ہیں جو جن کی دولت کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. یہ پالیٹکس کا نیگیٹو ٹرینڈ ہے, جب آپ چھوٹے لوگوں کے وسائل پر قبضہ کر لیں یہاں تک کہ وہ بھوک اور غربت کا شکار ہو جائے, تو یہ نیگیٹو ٹرینڈ, یہ بھی تو کہیں سے آ رہا ہے نا سلسلہ. اگر یہ نیگیٹو ٹرینڈ نہ ہوتا تو چوتھی خلافت میں علی کو کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ میں وہ تمام مال واپس لے لوں گا جو لوگوں نے ناجائز طریقے سے جمع کر لیا ہے, یہاں تک کہ اگر عورتوں کے ڈاوریز میں اور مہر میں دے دیا گیا اسے بھی واپس لے لیں گے اور ایسے چھیل دیں گے جیسے درخت کی چھال کو چھیل دیا جاتا ہے. تو اگر وہ سارے نیگیٹو ٹرینڈز پازیٹو تھے تو علی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اگر علی نے صرف کہا ہوتا اور پریکٹس نہ کیا ہوتا تو جمل کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ ایک حزب اللہ ہے, دوسرے ان کو مخالف ہیں, ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو جمل کیوں ہوئی؟ مطالبہ کیا تھا بامیان جمل کا؟ ہاں, جب جمل جا رہے تھے مقام ذی وقار پر بیٹھے ہوئے اپنا جوتا سی رہے تھے, علی اپنا جوتا ٹانگ رہے تھے, تو ابن عباس آئے آپ کے کزن بھائی اور کہا کہ کتنے دیر اس میں پیون لگاؤ گے, یہ اپنا ابھی طالب, اب تو یہ پیون لگنے کے قابل بھی نہیں رہا جوتا, کتنا ٹانکو گے اسے؟ دونوں کزنز مذاق کرنے لگے. اختیار میرے مولا نے پوچھا اے ابن عباس اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟
سبحان اللہ.
کہا کوئی تبرکن لے لے کہ تمہارا جوتا ہے تب تو بات اور ہے, ورنہ اس جوتے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. کہا خدا کی قسم اگر اس انسان کے نظام میں عدل و انصاف کا رائج کرنا میرے پیش نظر نہ ہوتا تو تمہاری اس حکومت اور اقتدار کی حیثیت میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ نہیں تھی. بس عزیزو آج صرف نیگیٹو ٹرینڈز, کل پازیٹو ٹرینڈز سے بات کریں گے. وقت زیادہ اور زیارت جناب تابوت علی اکبر, اس کے آپ سب منتظر. حزب اللہ ہم المفلحون, یہ اللہ کا لشکر ہے, اسی کے پاس فلاح ہے. اور جب اللہ کا لشکر نکلتا ہے تو اللہ کا لشکر وہ جنگ میں ہو, وہ امن میں ہو, وہ گھر میں ہو, وہ مسجد میں ہو, وہ ممبر پر ہو, اس کے پیش نظر اسی مکتب کی حفاظت ہوتی ہے جسے اسلام کہتا ہے. حسین ابن علی جب کربلا کے دشت کی طرف نکلے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ بھی یہی کہتے بھائی نکلے نا, مال خدا کھسوٹ لیا گیا, ظالم کمزوروں کی گردن پر سوار ہو گئے, آبرو کا سودا روٹی کے بدلے میں ہونے لگا. جو آواز بلند کرتا ہے اس کا سر اسے کندھے پر قائم نہیں رہتا. ذمہ دار لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں پر سے ہاتھ اٹھا لیا, ظالموں کے ہاتھ میں انان حکومت دے کر خود عیش اور آرام کی زندگی گزارنے لگے. ریسپانسبلٹی سے صاحب عزت اور وقار لوگوں نے صرف نظر کیا. مقام منا موقع حج 58 ہجری, کربلا نہیں ہوئی ابھی, 61 ہجری میں سر دیا, یہ 58 ہجری کی باتیں ہیں. تو یہ 6 مہینے میں کچھ نہیں ہوا تھا کہ یزید برا ہے یزید برا ہے یزید برا ہے, وہ تو تھا ہی برا. 6 مہینے سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا نا وہ اتنا برا تھا کہ اس کی وجہ سے عاشور ہوا, اس کی وجہ سے سر دینا پڑا. ورنہ آپ ہی دیکھیں نا, پھر کہتے ہیں لوگوں نے خط لکھ لے کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا, 12,000 خطوط آئے, لیکن آپ کو پتا ہے وہ خط کب آئے؟ رمضان میں. کہاں تھے رمضان میں آپ؟ مکے میں. مدینہ آپ نے کب چھوڑا؟ 28 رجب کو. تو کیا خطوط کے آنے سے امام کا لائن آف ایکشن طے ہوتا ہے؟ امام کیا عام لوگوں کی رائے سے متاثر ہو کر اپنے کورس آف ایکشن کو ترتیب دیتا ہے؟ پھر وہ امام کیا ہوا؟ امام آگے آگے چلتا ہے اور مامون پیچھے پیچھے اسے فالو کرتے ہیں. امام کسی کی رائے کا, کسی کے خط کا, کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا, امام تو امام مبین ہے. تو رمضان میں آئے یہ خط, رجب میں آپ نکل چکے تھے مدینے سے, جب شیب ابی طالب میں آپ تھے مکے میں تب یہ خط آئے تھے. اچھا پھر بہت امپورٹنٹ بات ہے, 12,000 خط آئے, کوئی امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گیا خط. عبداللہ ابن زبیر بھی اسی مکے میں تھے نا, اور بڑی بڑی شخصیات بھی تھیں, وہ تو بہت حکومت کی لالچ میں بھی تھے, کیوں نہیں گیا کوئی خط؟ اس لیے کہ بات کس کی تھی؟ مکتب کی. ارے بات اگر فقط ملک گیری, ٹیریٹری پہ کیپچر کرنا, حکومت اقتدار بنانا, یہ باتیں ہوتی نا تو اور بہت سارے بڑے بڑے ایڈوینچرر موجود تھے, ان کے پاس جاتی خط. بات مکتب کی تھی, اسلام کی تھی, کتاب کی تھی, قرآن کی تھی, وحی کی تھی, نبی کی تھی, لا الہ الا اللہ کی تھی. اب جس کا ان سے تعلق ہو انہی کے پاس جائیں گے نا خط. خط پہ کیا ایڈریس لکھا ہے؟ قرآن. بھئی خط نہیں جائے گا جو ایڈریس ہے. اب اس خط پہ ایڈریس کیا ہے؟ قرآن. اس خط پہ ایڈریس کیا ہے؟ اسلام. اس خط پہ ایڈریس کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ. اس خط پہ ایڈریس کیا ہے؟ شریعت پیغمبر آخر الزمان. اس خط پہ ایڈریس ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایڈریس پہ ہی خط پہنچتا ہے نا. بھائی میرا نام لکھا ہوگا تو میرے ہی گھر خط آئے گا نا, آپ کا خط میرے گھر آ سکتا ہے؟ ممکن ہے, میں کتنا بھی چاہوں کہ آپ کا خط میرے گھر آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر میرا ایڈریس لکھا ہوگا تو میرے گھر پر خط آئے گا, مجھے ملے گا. تو جو ایڈریس لکھا تھا وہیں خط آئے, جب قرآن لکھا تھا تو قرآن والے کے پاس پہنچ گیا خط, جب کتاب لکھی تھی تو کتاب والے کے پاس پہنچ گیا, جب محمد لکھا تھا تو محمد والے کے پاس پہنچ گیا, جب لا الہ الا اللہ لکھا تھا خط پہ تو لا الہ الا اللہ والے کے پاس پہنچا. اپروپریٹ ایڈریس پر خط پہنچے, یہی خط کا ایڈریس تھا. ٹھیک ایڈریس پر گئے, پورے 12,000 کے 12,000 کو دور ٹھیک ایڈریس پر گئے. اور پھر امام حسین علیہ السلام اپنے اس سفر کے لیے نکلے جسے ہم کربلا کا سفر کرتے ہیں. پس میں بنی مقاتل کی منزل کے اوپر آپ کی آنکھوں میں تھوڑی سی نیند آ گئی, پھر ایک دم آپ نے جھرجھری لی اور بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر دوسری مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر تیسری مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. دائیں بائیں آپ کے بھائی بھتیجے چل رہے تھے اپنی اپنی سواریاں لیے, لیکن حد ادب امام کی سواری سے سب کی سواریاں فاصلے پر تھیں. کس کی سواری ہے دوستو, کس کی سواری ہے؟ حسین ابن علی کی سواری. کس کی سواری ہے؟ سوار دوش رسول کی سواری. کس کی سواری ہے؟ حسین منی وانا من الحسین کی سواری ہے. ایسے سمجھو جیسے پیغمبر کی سواری ہے. جناب علی اکبر نے اپنے والد کو جب یہ جملے کہتے ہوئے سنا تو نہایت ادب و احترام سے اپنی سواری کو اپنے والد کی سواری کے قریب کیا, اور جو جملہ کہا بچے نے, بابا خدا آپ کو رنج و غم کی شکل نہ دکھائے, یہ آپ نے اتنے درد سے کیوں کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارشاد فرمایا میرے لال تھوڑی دیر کے لیے سواری پر میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا کہ ایک سوار ہمارے سامنے سے گزرا ہے اور وہ کہتا جاتا ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے تاب پر ہے. میرے لال ہمیں موت کی خبر دی گئی. بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اگر ہم حق پر نہ ہوں تو اور کون حق پر ہوگا؟ جناب علی اکبر نے جواب دیا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کا کیا خوف, موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان کو دعائے خیر دی. درازی عمر کی دعا نہیں دی, دعائے خیر دی. قافلہ آگے آگے چلتا گیا, دوسری محرم کو منزل شراف سے گزرتا ہوا کربلا کی زمین پر پہنچ گیا. آپ نے بھائی کو حکم دیا کہ جو زمین پسند ہو وہاں خیمے لگا دو, اور حکم دیا کہ زمین کے مالکوں کو طلب کیا جائے. بنی اسد کے لوگ بلائے گئے, آپ نے زمین کا سودا کرنا چاہا تو انہوں نے کہا فرزند رسول آپ جتنے دن چاہتے ہیں یہاں رہیے, لیکن اس زمین کی خریداری کی بات نہ کیجئے, یہ زمین کسی نبی یا نبی زادے کو راس نہیں آئی. آپ نے اصرار کیا کہ ہم اس زمین کو خریدیں گے, اور پھر اس کی قیمت 60,000 دینار میں طے کی. امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کے قیمت کو ادا کیا. اس کے بعد وہ قبالہ زمین کا دوبارہ ان لوگوں کو پلٹا دیا, اور یہ کہہ کر پلٹایا کہ جب کسی روز تم یہ دیکھو اس زمین پر میرا لاشا اور میرے ساتھیوں کے لاشے بکھرے ہوئے ہیں تو انہیں دفن کر دینا. کوئی ہماری قبروں کا نشان تلاش کرتے ہوئے آئے تو انہیں ہماری قبروں کے نشان بتا دینا. مردوں کو رخصت کر دیا, عورتوں کو بلا کر کہا اگر تمہارے مرد جاگ جائیں تم انہیں غیرت دلانا اور ہمارے لاشوں کو دفن کروانے کی کوشش کرنا. عورتوں کو رخصت کر دیا, بچوں کو بلایا اور کہا اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو ہمارے لاشوں کے پاس سے کھیلتے ہوئے آنا, مٹھی بھر مٹی اٹھانا اور اڑاتے جانا. بس فجر عاشور نمودار ہوئی, حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا علی اکبر اذان دو, علی اکبر گلدستہ اذان پر گئے, امام حسین علیہ السلام ایک ایک جملے کا جواب دیتے جاتے تھے. جیسے ہی نماز فجر تمام ہوئی ادھر سے تبلے جنگ بجا, امام نے ارشاد فرمایا تقدم بلدی, میرے لال آگے بڑھو اور ان نعروں کا جواب دو. جناب علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے تھے, انصار نے تلواریں نکال کر اپنی گردنوں پر رکھ لی. فرزند رسول ہم اس گستاخی کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے سامنے شہزادہ جائے اور تیر و تبر کا نشانہ بن جائے اور ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں. فرزند رسول جب تک غلام زندہ ہیں اس وقت تک تو ایسا ممکن نہیں ہے. روک لیا اصحاب حسین نے جناب علی اکبر کو. اس کے بعد چند اصحاب ظہر سے پہلے, پھر نماز ظہر میں چند لقمہ اجل بنے, اور اس کے بعد عصر سے ظہر تک تو پھر ایک ایسا ماحول بنا کہ کوئی جاتا تھا پلٹ کر واپس ہی نہیں آتا تھا. اور اللہ اکبر, حسین علیہ السلام نے کس کس کو رخصت نہ کیا, قاسم کو رخصت کیا, اور محمد کو رخصت کیا, عبداللہ ابن مسلم کو رخصت کیا, جناب عباس کو رخصت کیا. ارے کون سا داغ رہ گیا تھا سینہ حسین علیہ السلام کے اوپر جب کوئی بھی باقی نہ بچا. جناب علی اکبر سامنے آئے اور کہا بابا مجھے بھی اجازت دیجئے تاکہ میں ان کے اس شریر آواز کا جواب دے سکوں. آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ خیمے میں اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ دو, اپنی پھوپھیوں کو خدا حافظ کہہ دو. جناب علی اکبر خیمے میں تشریف لے آئے. جناب علی اکبر کا خیمے میں آنا اور بیبیوں کا ان کو آتے ہوئے دیکھ کر بابا سے بلند گریا کرنا, آپ جناب زینب کے سامنے تشریف فرما ہوئے ہوں گے, آپ نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا ہوگا. امام حسین علیہ السلام خیمے میں آ گئے, آپ نے کہا بہن نانا کے تبرکات لاؤ. آپ نے بیٹے کو نانا کا لباس پہنایا, نانا کا ماما سر پر رکھا, اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار اب وہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں شراحت میں تیرے نبی کی تصویر. ارے جب میرا دل چاہتا تھا نانا سے ملاقات کے لیے میں علی اکبر کو بلا لیا کرتا تھا. پھر بیٹے کے چہرے پر ایک نقاب باندھا اور کہا علی اکبر جب مقابلے لشکر آزاد ہونا اس نقاب کو الٹ دینا. بیٹا تیار ہو گیا. اب جناب زینب نے کیسے علی اکبر کو رخصت کیا ہوگا, تو بی بی جانے, ام لیلا نے کیسے خدا حافظ کہا ہوگا, تو ماں جانے, ان بہنوں نے کیسے آخری سواری علی اکبر کی دیکھی ہوگی, وہ بہنیں جانے. ہاں تاریخ کی آنکھوں نے دکھایا کہ باپ لجا میں فرش پکڑے کھڑے تھے, بیٹے کو گھوڑے پر سوار ابراہیم کربلا اپنے اسماعیل پر سوار کر رہا ہے. انا حاضا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش ہے باپ کا بیٹے کو مقتل میں لے آنا. زبان میرے منہ میں دے دو. بس جناب علی اکبر نے زبان امام حسین علیہ دا میرے بابا آپ پر میرا سلام. بس دوڑے حسین دوڑے حسین دستے بلا میں آئے, بیٹے کو کھا کے کربلا پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا, بیٹھ گئے پاس. اب علی اکبر نے باپ کو آتے ہوئے جو پایا تو فوراً چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا. پوچھ رہے میرے امام میرے لال تجھے زخم کہاں لگا, جواب نہیں ملتا, منہ سے خون اگل رہا ہے. 18 برس کا بیٹا ہاتھ ہٹائے سینے میں برچی کا پر
کبھی سب پر آ